اور ہر ضرورت انسان کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہے. دنیا کی ضرورت ہو، آخرت کی ضرورت ہو، چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، ہر چیز، ہر کام بندے کا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. نیک آدمی کا کام بھی اللہ ہی کرتے ہیں، برے آدمی کا کام بھی اللہ ہی کرتے ہیں، انسان کا بھی اللہ ہی کرتے ہیں، جانور کا بھی اللہ ہی کرتے ہیں. پوری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ پوری مخلوق کے رب ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جیسے اولیاء ہیں، پھر اولیاء سے آگے صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ تمام اولیاء سے بڑے ہوتے ہیں مرتبے میں، کوئی بھی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں جا سکتا. اور پھر صحابہ سے آگے انبیاء ہوتے ہیں، کوئی بھی صحابی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں جا سکتا. اور پھر انبیاء میں سب سے بڑے مرتبے کے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ سمجھایا ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر، کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے مقدس بننے کا راز بھی یہی ہے کہ وہ اللہ سے رجوع رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے اور اللہ سے اپنے کام بنواتے تھے. تو کسی مقدس ہستی سے ایسے جڑنا نہیں ہے جیسے اللہ سے جڑا جاتا ہے کہ اس کو رب بنایا جائے، اس سے حاجتیں وابستہ کی جائیں، اس سے ضرورت پوری ہونے کی توقع کی جائے. سارے نبی، سارے ولی، سارے صحابہ، سارے نبی اور جتنے دنیا کے اندر اللہ کے محبوب گزرے ہیں، ان سب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پھر اللہ ہی ان کی مدد بھی کرتا ہے. چنانچہ سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے کیسے مدد کی اس کو بیان کرنے کے لیے ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو مشہور واقعہ ہے. انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بتوں کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے جن کے اوپر تم سہارا لیتے ہو، مانگتے ہو، پوجا کرتے ہو، ڈنڈوٹ کرتے ہو، عقیدت وابستہ کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اگر آبا و اجداد گمراہی پہ تھے تو بھی کیا ان کو فالو کیا جائے گا؟ کیا اگر وہ گمراہی پہ ہے تو نہیں فالو کیا جائے گا، اگر وہ ہدایت پہ ہیں تو فالو کیا جائے گا. لہذا وہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس بات کی، تو وہ غلطی پہ تھے. تو اب باپ دادا ہے، غلطی نہیں کر سکتے، ایسی تو بات نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے آبا و اجداد گمراہی میں تھے تو قوم نے یہ کہا کہ تم صحیح بات کہہ رہے ہو یا کھیل تماشا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، رب جو ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا بھی اور تمہارا بھی وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے. جو فاطر ہوتا ہے وہی جو ہے رب ہوتا ہے، اس کو فاطر کہتے ہیں. ایک ہوتا خالق اور ایک ہوتا فاطر، فاطر السماوات. پھر اس کی بات کہنے لگے کہ یہ تمہارے بت جو ہے نا، ان کا کام کرنے والا ہوں میں، بتا دیا. جب سارے کے سارے گئے ہوئے تھے یہ کسی کام سے جترا اترا میں، ان کی نمائش ویش میں، تو بت خانے میں جا کے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا کلاڑے سے مار مار کے. جب لوگ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا ہے، معبود بھی ہے اور اس کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ان معبودوں کا ذکر کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، ہو نہ ہو اس کا یہ کام ہے. لوگوں نے کہا کہ اچھا اس کو لاؤ سب کے سامنے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے. پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھو. انہوں نے ایک بت چھوڑ دیا تھا جو بڑا تھا، اور اس کے اوپر اس کے کندھے پہ ہتھوڑا لٹکا دیا تھا جس سے سب کے منہ توڑے تھے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیٹ پھوڑ دیا، کسی کا ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی، تو ہر قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو کہا تمہارے بڑے نے کیا ہے. اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو. سارے کے سارے سر اپنا جھکا کے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ بول سکتا تو تمہاری کیوں سکتا تھا ان کو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی افسوس ہے جن کو تم پوچھتے ہو. یعنی ان کے معبودوں کو بھی کہا کہ خود تمہارے معبودوں پہ بھی تف ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے معبودوں کے ساتھ بے عزتی ہوئی ہے اور یہ ہماری بے عزتی بھی ہے، لہذا ہم اس کا انتقام لیں گے. سب نے یہ طے کیا کہ ان کو جلا دو، ابراہیم کو، اور جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور بڑی آگ تیار کی اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا کپڑے اتار کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ دیکھو ہم چاہے کوئی کتنا ہی برگزیدہ ہو ہمارے سے ہے اس کا معاملہ، ہم ہی اس کی مدد بھی ہم ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. تو ابراہیم کی مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی. تو ابراہیم جیسا جلیل المرتبہ پیغمبر، سارے پیغمبروں کا باپ، ابراہیم کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جو ابراہیم کی نسل میں نہیں ہے، وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. ابراہیم کے بعد میں کوئی پیغمبر اور نبی ایسے نہیں آئے جن کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے، خاندان میں نہیں ہوتے وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی اس طرح مدد کی ہے کہ ان کو آگ میں جلنے نہیں دیا اور آگ کو ڈائریکٹ حکم دے دیا کہ تو جلانا نہیں ہے. لوگوں نے ان کے ساتھ چال چلی تھی لیکن ہم نے ان کی چال کو نقصان پہنچا دیا. پھر ہم نے ان کے ساتھ ان کو بھی نجات دی اور لوط کو بھی نجات دی. لوط علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں یہ بھانجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا اور ابراہیم کو پھر ہم نے اسحاق اور یعقوب اولاد عطا فرمائی، اور ان کو بھی ہم، یہ بھی بڑے نیک لوگ تھے اور یہ بھی اللہ کے پیغمبر بنے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، مقتدا بنایا، جو لوگوں کو راستہ بتاتے تھے. اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی، اور وحی جو ہوتی ہے ہمارے اچھے کاموں کے لیے ہوتی ہے، نماز کے قائم کرنے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی ہوتی ہے، عبادت کرنے کی ہوتی ہے، وہ لوگ عبادت کرتے تھے. پھر ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے ہم نے ان کو پھر بچا لیا جس بستی والے لوگ برائی کے اندر مبتلا تھے. لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، یعنی عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور یہ چونکہ بالکل نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف اقدام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. پچھلی قوموں میں جو عذاب آئے ہیں اس قوم پر جتنا سخت عذاب آیا کسی پہ نہیں آیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا، قوم عاد پر بھی آیا، قوم سمود پر بھی آیا، قوم شعیب پر بھی آیا، لیکن جو عذاب قوم لوط پر آیا ہے اتنا سخت عذاب کسی پہ نہیں آیا. ان پہ تین عذاب آئے ہیں ایک ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ فرشتے کی ڈانٹ ان پر پڑی، اور دوسرے یہ کہ پتھروں کی بارش ان کو ہوئی، اور تیسرے یہ کہ جس بستی میں وہ لوگ رہتے تھے اس بستی کو پلٹ دیا اللہ نے. ایک ساتھ تین عذاب دیے ان کو. اس سے یہ بہت برا عمل ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کسی جگہ پر ایسے دو آدمیوں کو تم دیکھو تو دونوں کو مار ڈالو. اتنا سخت ہے یہ معاملہ. اس واسطے کہ اس سے جو برائی وجود میں آتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان رہنا نہیں رہنا بیکار بات ہے. پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا ہے، پھر ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا. تو نوح کس کو پکارا؟ نوح اتنا پیغمبر، 950 برس جنہوں نے تبلیغ کی ہے، وہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ مجھ سے مدد مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ہم سے جڑے ہوئے تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دی ہے اور ان کے خاندان والوں کو نجات دی جو مسلمان تھے بڑے کرب سے، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے، اور جو لوگ ان کے مخالف تھے ان سب کو ہم نے ڈبو دیا ہے. پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کا ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا. اس میں حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا تھا، ان کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا، تو اس میں پھر سلیمان کو ہم نے فہم دی اور پھر ان کا فیصلہ انہوں نے بتایا اپنا کہ اس میں یہ فیصلہ مناسب ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیصلے کو نافذ کیا. ففہمناہ سلیمان. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس معاملے میں داؤد کو ہم نے خاص فہم دی تھی تو یہ سلیمان کو، داؤد کے پاس کم علم تھا، ایسا نہیں ہے. ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کو ہم نے پہاڑ مسخر کر دیے تھے جو ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا دیا تھا، ترنم دیا تھا، لہجہ تھا خاص پڑھنے کا، مزامیر آل داؤد، یعنی وہ جو زبور کی تلاوت کرتے تھے تو وہ تلاوت کے اندر ایک ایسا سوز تھا بغیر میوزک کے تھا وہ، لیکن میوزک سے بہت آگے کی چیز تھی وہ، معجزے کے طور پر وہ چیز تھی، اتنی اس میں تاثیر تھی اور ایسا اس میں حقیقت کھل جاتی تھی کہ جو بے جان مخلوق ہے اس میں بھی جان نظر آنے لگتی تھی ان کے پڑھنے کو. تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور جتنے پرندے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے اطراف سے ہر قسم کا پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا اور ان کے ساتھ بولی بولتا تھا، ترنم کرتا تھا. فرمایا کہ پرندے بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، والطیر، اور پھر ہم نے ان کو لباس بنانے کا طریقہ بھی سکھایا تھا. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے زرہ بنائی ہے، یعنی جنگ کے اندر لڑنے کے لیے جو کرتا ہوتا ہے لوہے کا، پہلے نہیں تھا وہ رواج، حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے جنگ میں لڑنے کا کرتا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو سکھایا تھا. وہ ہوتا یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا، اس کو جدھر چاہے موڑتے تھے، جتنی چاہے باریک اس کی جال بناتے تھے، جتنا باریک چاہے اس کا ڈور بناتے تھے، جتنا موٹا چاہے بناتے تھے، ہاتھ لوہا ہاتھ میں لیتے ہی لوہا ان کے لیے نرم تھا، وہ جیسا چاہے اس کو بنا دیتے تھے. یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام. اللہ فرما رہے کہ یہ ہم نے ہی دیا تھا، پہاڑ ہم نے مسخر کیے، پرندے ہم نے مسخر کیے، لوہا ہم نے مسخر کیا، پھر اس لوہے کو استعمال کرنا انسانوں کے کام کے لیے وہ استعمال بھی ہم نے ہی سکھایا تھا ان کو. اور سلیمان کے اوپر جو ہم نے فضل کیا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ سلیمان کے لیے تو ہم نے ہوا مسخر کر دی تھی، الریح عاصفت تجری بامرہ، ان کے حکم سے لے کے جاتی تھی. سلیمان علیہ السلام ہوا سے بات کرتے تھے، ہوا کو آرڈر دیتے تھے، ہوا ان کے حکم کو لے کے جاتی تھی، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پورے تخت کو، ان کی پوری کابینہ کو لے کے جاتی تھی. اور شیاطین مسخر تھے، جنات پورے مسخر تھے سلیمان علیہ السلام کے، یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین، اور سلیمان جیسا حکم دیتے تھے ویسا کرتے رہتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام ان کو دو کام زیادہ لگاتے تھے، ایک تو یہ کہ سمندر میں غوطہ لگا کے اس کے اندر سے چیزیں نکالنے کا، موتی ہے، مونگا ہے، زبرجد ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سمندر کے بڑی گہرائیوں کے اندر غوطہ لگاتے تھے اور ان سے سامان نکلواتے تھے. اور یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان و کل جواب و قدور راسیات، بڑی بڑے برتن بنوانا، بڑی بڑی دیگیں بنوانا، اسٹیچو بنوانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں اسٹیچو جائز تھا، یعنی مجسمہ بنانا، تو مجسمے بھی بنواتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان شیاطین جنات کے ذریعے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہم نے مسخر کیا تھا ان کو. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب نے بھی ہمیں ہی پکارا، ایوب پیغمبر تھے، اور جب ان کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے دعا کس سے کی؟ ہم سے کی. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت مقدس تھے، روحانی طاقت والے تھے، لیکن سارے آ کے ایوب سے جڑتے تھے، ایوب اپنا کام خود کر لیتے تھے، ویسا نہیں، خود ایوب ہمارے سامنے جھکتے تھے. اللہ پاک اپنی عظمت دکھا رہے، اپنی بڑائی بتا رہے کہ میری حیثیت کو پہچانو، میرا تعارف حاصل کر لو کہ ہر بندہ اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، مصروفیت میں، فرصت میں، مسجد میں، گھر میں، کہیں ہے، اس کے میرے ساتھ میں تعلق ہے، وہ میری عبادت کرنے کے لیے ہے، مجھ سے دعا مانگنے کے لیے. کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو، اور کوئی کتنا ہی بڑا ہو. اب ایوب کے بارے میں فرمایا کہ ایوب نے ہمیں پکارا اور یہ کہا کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی، بیمار ہو گئے تھے بہت سخت، ہو اور آپ رحم فرمانے والے ہیں، ہم نے ان کی دعا کو، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، اور جو تکلیف ان کو تھی وہ ہم نے ان سے دور کر دی، اور ان کے گھر والوں پر بھی ہم نے رحم کیا، ان کی بیوی بڑی وفادار اور خدمت گزار تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی گھر والی پر بھی ہم نے بڑی مہربانی کی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اور ذلکفل ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے پیغمبر تھے، اور سب ہماری رحمت میں ہم نے ان کو داخل کیا ہے، یہ سارے صالح تھے. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یونس جو مچھلی والے ہیں، ذنون کے معنی مچھلی کے آتے ہیں، نون مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں، وہ ذنون ذہب مغاضبا، وہ چلے گئے اپنی قوم سے ناراض ہو کے، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ اب ختم ہو گیا قصہ، قوم پہ عذاب آ جائے گا اور ہم ان سے مواخذہ نہیں کریں گے. ہم نے ان کو پکڑ لیا، بھائی آپ ہمارے بولے بغیر کیسے گئے؟ ہوا یہ تھا کہ قوم کو انہوں نے وعید سنا دی کہ تم میری بات نہیں سن رہے، وعید عذاب آ جائے گا، اور یہ بتا دیا کہ 3 دن میں آ جائے گا، اور انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ آپ چلے جاؤ، چونکہ نبی کو چلے جانے کا حکم ہوتا ہے، اور نبی جو ہے نا چلے جاتے ہیں، تو اپنے اشتہار سے انہوں نے سمجھا کہ جب عذاب آنا ہی ہے تو مجھے جانا ہی ہے، جیسے کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ میں ہوا، وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کہنے کہ میں نے ابھی کہا ہی نہیں تو کیوں نکل گئے تم. اور وہ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ نکل جائے. ایک مچھلی سمندر کے کنارے جا رہے تھے, ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے ان کو لقمہ بنا لیا. فلتقم الحوت, لقمہ بنا لیا یونس کا. وہاں مچھلی کے پیٹ میں جا کے انہوں نے ہمیں پکارا. اب وہاں ان کو ضرورت پیش آئی تو کس کو پکارا؟ انہوں نے ہم کو پکارا. ونادا فی الظلمات, ان اندھیریوں میں انہوں نے ہمیں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, آپ کی ذات پاک ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا آپ کے حکم کا. فاستجبنا لہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا ہے. مچھلی کے پیٹ میں سے بھی پکارا انہوں نے, اللہ نے وہیں سے ان کی پکار کو قبول کیا, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی, اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیں گے. وہ جو آیت کریمہ پڑھو بول کے بولتے ہیں نا, وہ اس جملے کی وجہ سے ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں اور ایسے ہی نجات دیں گے, دونوں ترجمے ہیں اس کے. اس لیے آیت کریمہ کا ورد جو ہے وہ کثرت سے کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ بہت جلالی ہے, اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا, ایسا نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ استغفار ہے. یہ آپ جتنا چاہے پڑھیں, کوئی جلالی جمالی کی بات نہیں ہوتی اس میں. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی ورد کو اتنا زیادہ پڑھ لیتا ہے کہ وہ اس کے واسطے اس کی دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے اور پاگل پنے کی حرکت شروع کر دیتا ہے. تو وہ تو فزیکلی چیز ہوئی کہ اس نے, وہ چاہے نیک کام کرے یا برا کام کرے, اس میں اعتدال چاہیے تھوڑا سا. اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ارے یہ بہت جلالی تھا, اس لیے گڑبڑ ہو گئی. شاید جلالی ولالی کچھ نہیں ہے, اس نے حرکت جلالی کی کہ وہ ایک اعتدال سے زیادہ اس نے پڑھا. ورنہ جتنا بھی آدمی آیت کریمہ کی تلاوت کرے گا, یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا, اتنا اچھا ہے. یہ استغفار ہے, یہ اللہ سے معافی مانگنا ہے اپنے لیے غلطی کا اقرار کر کے. تو جس مصیبت میں آدمی ہے اس سے اللہ پاک نجات دے دیتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ غلطی میں نے کی تو استغفار آپ کو کراؤں, کہ آپ استغفار کرو. بھئی غلطی میں نے کی, استغفار مجھے کرنا چاہیے. آیت کریمہ دوسروں سے پڑھاتے نا ہم لوگ, کہ بھائی آیت کریمہ پڑھ دو ذرا ہمارے لیے, لو 50 ڈالر لے لو. اصل آیت کریمہ پڑھنے کا اصول خود پڑھنے کا ہے, کہ آدمی خود اقرار کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں. یہ بولنا ہے بار بار, اور ان الفاظ میں بولنا ہے اس کو. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو پھر ہم نے ان کی بات کا جواب دیا اور نجات دے دی ہم نے اس کو. اب اندازہ لگائیے کہ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں. اللہ کی شان ہے کہ ہضم بھی نہیں ہوئے مچھلی کو, اور وہ مچھلی بھی کیا مچھلی تھی ہوگی کہ ان کو باضابطہ اچھا کرسی کے ویسا اطمینان سے وہاں پہ بٹھا دیا تھا. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر یہ تسبیح وہ نہ پڑے ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں ہوتے. اب اللہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک وہ پیٹ میں ہوتے, تو کوئی ایسی خاص مچھلی ہے جس کی عمر اتنی لمبی ہے؟ ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر کہ آدمی اندازہ نہیں کرتا. خالی ویل کو دیکھ کے, یہ دیکھ کے, وہ دیکھ کے قوم پریشان ہے, صاحب اتنے لمبے گز کی ہے, اتنے فٹ کی ہے, اتنی بڑی ہے, اور اس سے بڑی بڑی مخلوق سمندر کے اندر موجود ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑے ہوتے تو قیامت تک ہوتے اس کے پیٹ میں. پھر اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا. کیسے بڑے بڑے پیغمبر تھے, کیسے نیک لوگ تھے, وحی ان کے پاس آتی تھی, کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے تھے, انتہائی مقدس اور روحانی شخصیتیں تھیں, خالص نور کے ڈلے تھے ایک اعتبار سے, چونکہ نبی سے غلطی نہیں ہوتی کوئی, نبی معصوم ہوتا ہے. لیکن وہ اپنی حاجتوں میں اور اپنی چیزوں میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے. تو زکریا نے ہمیں پکارا, رب لا تذرنی فردا, کہ اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ. ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی, بڑی اولاد کی خواہش تھی. وہ سوچتے تھے کہ سلسلہ جو چلتا ہے وہ تو اولاد سے ہی چلتا ہے, نرینا اولاد سے ہی چلتا ہے, تاکہ مجھے ایک اولاد دے دے. اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کی یہ دعا قبول کی ہے, اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کر دیا. زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا, اور یحییٰ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں اس کا نام, لم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. اور ان کی بیوی کو ہم نے ان کے لیے ٹھیک کر دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں کے اندر آگے بڑھنے والے تھے, اور ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور رحبت کے ساتھ. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے ڈرتے تھے, ڈرتے بھی اللہ سے تھے, اللہ کو پکارتے تھے, نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, حاجت پیش آتی تھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. اس لیے عبادت جو ہے نا, یہ صرف اللہ کا حق ہے, اور استعانت یعنی مدد چاہنا یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے. اس لیے ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس سے ایک کانسیپٹ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کا اس معاملے میں, ربوبیت کے معاملے میں, پرورش کے معاملے میں, اپنی حاجتوں کے معاملے میں, ذہن کدھر جانے کا ہے، وہ صرف ایک اللہ کو سوچنا اور ایک اللہ سے مانگنا. اللہ ہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تم جب اللہ کو سوچو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا، جب اللہ کو تم سوچو گے کہ اللہ میرا کہاں ہے، اندھیرے میں آپ کو ملے گا کہ وہیں اللہ ہے، اجالے میں وہی ملے گا اللہ آپ کو، دور ہے کہیں نہیں بول سکتے آپ، آفس میں اللہ پاک ہے وہاں پہ، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک ہے وہاں پہ، دوستوں کے ساتھ ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، پکنک کر رہے ہیں، اللہ ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر اللہ کے سامنے نہیں ہیں، مسجد میں اللہ ہے سامنے. یہ فض اللہ تجد ہوتی جا کا، اور اس کی مشق کراتے تھے پہلے صوفیاء کرام کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ ہے یہاں پہ. چونکہ ایک حقیقت ہے کہ آپ تو کسی جگہ ہوں اور اللہ نہ ہو کیسے ہوں گا، آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں اللہ نہ دیکھ رہے ہوں کیسے ہوں گا، آپ کسی چیز کو محسوس کر رہے ہوں اللہ نہ سن رہے ہو کیسا ہوگا، آپ کوئی چیز سن رہے ہیں اللہ نہ سنے تو کیسے ہوگا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اللہ وہ نہ ہو کیسے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، اکیلا ہو تب بھی، کچھ لوگوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو تب بھی. تو یہ ایک استحضار ایمان والے کے دل میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ تنہائی میں ہوں یا پھر میں مجمع کے اندر ہوں، مسجد میں ہوں کیا بازار میں ہوں، کاروبار میں ہوں کیا گھر میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس اعتبار سے اللہ کا بندہ بننا ہے. اللہ کی بندگی یہ نہیں کہ پانچ وقت مسجد میں آ گئے اور نماز پڑھ لی اور چلے گئے، اس کے بعد آزاد ہو گئے، اب جو چاہے کر رہے ہیں. وہاں اللہ نہیں ہے کیا جو چاہے کرنے کے لیے؟ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرضی نامرضی کا اصول نہیں ہے کیا کہ جو چاہے کر رہے ہیں؟ کوئی حرکت، کوئی سکون ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ کی مرضی یا نامرضی متعلق نہیں ہے. اپنے بدن کے اندر جو فنکشن، جو حرکت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس میں آدمی اپنی مرضی سے کوئی کام کرے اور اس میں اللہ کی ناراضگی یا رضامندی دونوں میں سے کوئی ایک متعلق نہ ہو. پیر کے ناخن کاٹنے سے، بال بنانے سے، چہرہ بنانے سے، کپڑے پہننے سے، کوئی کام ہم کریں، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں ہے اور اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، وہ تو آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ ذہن دیا گیا ہے اور اس میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے بندے کے ساتھ، اللہ ہی ایک معاملہ، اللہ ہی کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے. اور یہی اس دنیا میں مذہب کی حقیقت ہے. حقیقی مذہب میں ان تعبد اللہ کانک ترہ، کہ آدمی ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کو وہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ کو وہ اگر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اب وہ سو رہا ہے تو بھی اللہ پاک کی نگرانی میں ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اللہم الجأت ظهري إليك، یا اللہ میں اپنی پیٹ آپ کو لگا کے سو رہا ہوں. کیسا جملہ ہے دیکھیے آپ، الجأت ظهري، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بستر کو ٹیک لگایا اور بستر کو پیٹ لگا کے سو گئے. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ میں بستر کو نہیں لگایا، آپ ہی کو لگا رہا ہوں، چونکہ نیند تو آپ ہی لائیں گے. ہم لوگوں نے بستر پہ لیٹتے ہی نیند آتی، شاید نہیں، اللہ کی نیند لانے سے آتی ہے. وجہت وجہ الی، میں اپنا رخ آپ کی طرف کر رہا ہوں. ہم وجہت وجہ الی جب بھی پڑھتے، جب نماز پڑھ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منہ جب بھی کرتے تھے جب سوتے تھے. اللہم انی وجہت وجہ الیک والجأت ظهری الیک اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنی جان آپ کے حوالے کی. اب سو رہا ہوں، میں فارغ ہو گیا ہوں، اب میرا اختیار نہیں رہتا نیند لگی تو، لہذا میں جان آپ کو دے رہا ہوں، یہ رکھو میرے. جیسے آپ پاکٹ بہت وزن ہوتا ہے، جیب میں پڑا ہوا ہوتا ہے چابیاں وغیرہ، تو آپ نکال کے دے دیتے ہیں نا اپنی گھر والی کو، یا خود آپ کوئی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ سپرد کر دو، یہ چیز یہاں رکھ دو. جب سو رہے ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے، اسلم تو نفسی الیک، وجہ تو وجہ الیک، والجہ تو ظہری الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا. میں ایمان لاتا ہوں، اب ایمان کی تجدید فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو آپ نے اتارا ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جن کو آپ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور امت کو سکھاتے بھی تھے. اگر کوئی آدمی اس ذہن سے سوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ شہید ہوتا ہے، اور اسلام پر اور فطرت پر اس کی موت آتی ہے. نیند میں اگر موت آ گئی، کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں آیا، کچھ نہیں، ایک دم جان نکل گئی، تو فطرت پر وہ مرا، اسلام پر اس کی موت ہوئی. فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی نے اٹھایا، آپ کا شکریہ ہے. یہ نہیں ارے بھائی الارم میں نے بڑا اچھا لگایا تھا، میں بڑا تیز دماغ ہوں، مڑی بھائی بڑی فکر تھی، نہیں، اللہ نے اٹھایا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور. باہر جاتے تھے، اللہ میں آپ ہی کے پاس، آپ ہی پہ بھروسہ کر رہا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. باہر جانے میں جو بھی کام پیش آئیں گے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے. آفس کو جائیں آپ, دھندے پہ نکلیں آپ, دکان پہ بیٹھنے کے لیے جائیں آپ, کام کرنے کے لیے جائیں, چاہے اونر ہوں چاہے اس کے پاس ملازم ہوں, کام بنے گا جب اللہ پاک بھروسہ, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اس لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جب گھر میں داخل ہوں اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں نکلتا ہوں اور اللہ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں. کیونکہ اگر اللہ گھر میں اللہ کی مدد نہ ہو گھر میں سکون نہیں ہو سکتا. آج گھروں میں سکون نہیں ہے, جاتے ہوئے آدمی اللہ کی مدد لیتے ہی نہیں اپنے ساتھ, اللہ سے رجوع ہوتا ہی نہیں کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے. استنجا جاتے ہوئے, استنجا سے آتے ہوئے, مسجد میں جاتے ہوئے, مسجد سے آتے ہوئے, بازار میں جاتے ہوئے, بازار سے واپس آتے ہوئے, لوگوں سے ملاقات پر, سفر میں جاتے ہوئے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, گاڑی سے اترتے ہوئے, کپڑے پہنتے ہوئے, کپڑے پہنے دماغ اللہ کی طرف ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے امت کو سکھایا بھی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ پہنایا. جب نیا پہنتے تھے آپ تو نام لیتے تھے, اور جب پرانا پہنتے تھے تو نام نہیں لیتے تھے, خالی یہ کہتے تھے کہ آپ نے پہنایا, آپ کا شکریہ ہے کہ جس سے میں اپنے جسم کو بھی چھپا سک رہا ہوں اور زینت بھی اختیار کر رہا ہوں. چونکہ آدمی لباس کے ساتھ ہی آدمی کی آدمیت ہے, اگر ننگا کر کے آدمی کو بھگا دیا باہر تو پھر آدمی کو شرم حیا کا مجموعہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ماں اواری بھی عورتی واتجمل بھی پھر حیاتی. اور اگر نیا پہنتے آپ تو حاد القمیص حاد السروال, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ قمیص دی, اللہ کا شکر. پینٹ کو کیا بولیں گے آپ؟ تو وہ تو پائجامہ رہا تو ہی بول سکیں گے آپ, کرتا رہا تو ہی بولیں گے, بشرٹ پینٹ کو کیا بولو گے آپ؟ ہے ہی نہیں وہ صحیح چیز, وہ خود استغفار کرنے کی چیز ہے, اپنا لباس نہیں ہوتا اصل میں وہ. ایسے ہی جو ہے کھانے پینے میں, کھانے سے پہلے کھانے کے بعد, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج کو سکھایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بشرٹ پینٹ میں مت بولو, مگر میں بتا رہا ہوں کہ وہ تھنک غلط ہے. تو وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے, لیکن ہم اس کو اپنی کاٹ چھانٹ غلط کر کے اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف کر دیے, کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو حضور نے فرمایا کہ ہمارے ہم نے جو طریقہ لباس کا دیا ہے, کوئی دوسرے طریقے کو کوئی اختیار کرے گا تو کل میدان حشر میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اس کو اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت میں رنگے گا اپنے آپ کو تو کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. بعد میں حساب کتاب ہو کے اس کو کھینچ کے لائیں گے تو الگ بات ہے, اگر کچھ بچ بچا گیا تو, نہیں تو اٹھاتے وقت تو بولیں گے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں, تم ادھر رہو. ومتاز الیوم ایھا المجرمون, وہاں پہ مکس گیدرنگ نہیں ہو سکتی مردوں اور عورتوں کی, نہیں مردوں میں بھی نیکوں اور بروں کی مکس گیدرنگ نہیں ہے کل قیامت میں. وہاں الگ الگ سسٹم ہے, جو نیک ہیں ان کو پہلے الگ سے اٹھا دیا جائے گا کہ بھئی یہ نیک انداز میں رہتے تھے ان کو اس گروپ میں رکھو, پھر ان میں کوئی غلطی نکلتی ہے برائی نکلتی ہے تو اس کو الگ کر لیا جائے گا حساب کتاب میں, نیکوں میں سے نکل جائے گا. لیکن اس کا اپیرینس کیسا تھا, اچھے لوگوں کے ساتھ کا تھا, اس کو اچھے لوگوں میں کھڑا کر دو. اس کا باہر کیسا تھا, اس کا روپ رنگ برے لوگوں کے ساتھ تھا, اس کو بروں فاسقوں فاجروں ملحدوں دہریوں, وہ اپنے امتیاز ہی نہیں رکھتا تھا اپنے لباس وضع خطا میں, اس کو ان کے ساتھ میں کھڑا کرو, بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا. یا خود کتنی رسک کی بات ہے, اور اتنے دن تک ان کے فرعون کے جھنڈے کے نیچے اور حامان کے جھنڈے کے نیچے اور شیطان کے ساتھ میں کھڑے ہونا پڑے گا, تو کتنی بھی دیر کھڑے ہونا پڑے گا کیا کم مصیبت ہے, اور کیسے عذاب وہاں پہ نہیں ہوگا. مشابہت سے بہت بچنا ہوتا ہے. ہماری ایک تہذیب ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے, شاید جیسا چاہے کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے سختی تو یہ وعیدیں کیوں ہیں؟ یہ تو حضور ہی کی بتائی ہوئی ہے نا, علماء اپنی طرف سے تو نہیں سنا رہے, تو پھر حضور نے کیوں بتائی یہ سب چیزیں؟ اللہ نے فرمایا, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا. مریم وہ ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے. ہم نے اپنی روح کو ان میں پھونکا تھا. فنفخنا فیہا من روحنا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ روح اللہ کا لقب دیے ہیں, کلمۃ اللہ کا لقب دیے ہیں. تو اللہ کی روح تو نہیں ہوتے وہ, اللہ کی طرف سے روح ہے, اور سب انسانوں میں بھی روح اللہ کی طرف سے ہی ہے, لیکن عام انسانوں میں روح بال واسطہ ہے, اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ روح بلا واسطہ آ گئی تھی. اس وجہ سے اللہ نے اپنی طرف تشریفاً اس کی خاص طور پر نسبت فرمائی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوا کیا تھا, کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے آدمی کی شکل میں اور انہوں نے دم کر دیا تھا, پھونک دیا تھا. جیسے ہم کچھ بھی قرآن شریف کی سورت آیت وغیرہ پڑھ کے ایک دوسرے کو پھونکتے ہیں, ایسے حضرت مریم پر پھونک دیا تھا, اسی سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح تھی وہ ان کے پیٹ میں چلی گئی تھی. فرمایا کہ ہم نے مریم کو بھی اور مریم کے بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو ہے نا, یہ ایک ہی امت تھی, یہ سب ایک ہی ہیں, یہ سب ہمارے محبوب ہیں, سب ہمارے بندے ہیں. جس وقت میں ان کو جو حکم دیا گیا اس کو وہ فالو کرنے والے تھے, جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کی اتباع کرنے والے تھے, مقصود ہماری بندگی تھی. تو یہ ایک ہی امت تھی, میں تمہارا رب ہوں لہذا تم میری ہی عبادت کرو. پچھلے نبیوں کے ساتھ میں بھی یہی بات, تمہارے ساتھ میں بھی یہی بات ہے کہ رب میں اکیلا ہوں تمہارا اور تم کو صرف میری عبادت کرنی پڑے گی. جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ اس کی کوشش کو کبھی رائے گا نہیں کیا جائے گا, اور ہم اس چیز کو برابر لکھ رہے ہیں. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک دوسرے انداز میں ہے. اس میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے پکارا, ان کی دعا کو ہم نے قبول کیا, یہاں بولنے کا محل ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب ان لوگوں کا یہ حال تھا جو نبیوں میں عام نبی ہیں, تو آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ کا مرتبہ ہی دوسرا ہے, آپ کی شان بیان کی گئی خالی. اور فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک بڑا اہم سبق یہ تھا, سورہ حج میں حج کے بہت سے مسائل اور حج کی بہت سی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. قربانی دینے کا ذکر ہے, اور جب قربانی دی جائے تو تم بھی اس میں سے کھا سکتے ہو اور غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہو, اس کا ذکر ہے. اور قربانی دینے کا طریقہ ہم نے تمہیں سکھایا ہے, لہذا تم اس کی قدردانی کرو کہ اللہ کے لیے قربانی کیسی دی جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک اس پر نام نہ لو تو اس کے بغیر اس کو ذبح نہ کرنا, یعنی اللہ کا نام لے کر ہی کرنا. اور فرمایا کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے لہذا تم اسی کے لیے اپنے آپ اسی کی فرما برداری کرو, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کو میری طرف سے خوشخبری دے دیجئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی یاد ان کو دلائی جاتی ہے, تذکرہ کیا جاتا ہے, تو ان کے دلوں میں ایک گھبراہٹ اللہ کے بارے میں آ جاتی ہے. ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کی اتنی عظمت آدمی بولتے رہنا, سنتے رہنا, سوچتے رہنا, کہ جب کوئی اللہ پاک کا تذکرہ کرے تو اس میں اس کو لذت بھی آنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اثر اس کے دل میں آ کے گھبراہٹ سے ہونا, وہ اتنا اللہ پاک میرا اللہ ہے, خالق ہے, مالک ہے میرا, میں اس کا بندہ ہوں, کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں کوئی بات میری اس کو ناراض نہ کر دے, کہیں اس کی مجھ سے مخالفت نہ ہو جائے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ یاد دلایا جائے تو دلوں کے اندر کپکپی آ جائے اور گھبراہٹ آ جائے. اور جو کچھ ان کو حالات پیش آتے ہیں ان پر وہ صبر کرنے والے ہیں, اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے مال اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہے, لہذا اس پر اللہ کا نام لو, اور جب اس کے پہلو ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر اس میں سے تم بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. پہلو ٹھنڈا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو تڑپنے دینا, تاکہ اس کے تڑپ کی وجہ سے اس کو اذیت زیادہ نہ ہو, کیونکہ اگر تڑپنے نہیں دیے تو اس کو اذیت بہت ہوتی. پہلے اللہ کا نام لے کے جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی اذیت ختم ہو جاتی ہے, پھر خون بہ جاتا ہے, جلدی سے جان نکلنے میں سہولت ہوتی ہے. پھر جو کچھ اس میں دکھ رہتا ہے, رائے کہ روح نکلنا جسم سے کوئی کھیل نہیں ہے, تو اس کو تڑپنے دینا چاہیے. پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تب اس کا گوشت نکالنا چاہیے, یہ نہیں کہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا اور اس کا گوشت نکالنا شروع کر دیا, یہ بے دردی ہے. کھانے کی تو اجازت دی گئی لیکن کھانے میں بھی ایک سلیقہ دیا گیا کہ جانور کو کھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر یہ فرمایا کہ یہ جو قربانی کا حکم دیا جاتا ہے یا دوسرے حکم دیے جاتے ہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خون جاتا ہے جانوروں کا یا اللہ کے پاس گوشت جاتا ہے, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تمہارا جذبہ کیا ہے, تمہاری نیت کیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے جذبے سے تم کر رہے ہو تو بس ہم خوش ہو جاتے ہیں, نہ ہمیں گوشت چاہیے کسی کا نہ خون چاہیے کسی کا. پھر اس کے بعد میں جب تک مکہ مکرمہ میں تھے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ کوئی کتنا ہی ستائے صبر کرو اور پلٹ کے جواب مت دو, ریئیکشن ظاہر مت کرو, کوئی مارو یہ, کوئی گالی دے, کوئی ستائے, کوئی نکالے, کوئی کچھ بھی کرے. لیکن سب سے پہلی آیت یہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد میں یہ اتری, اذن للذین, اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کریں. تو سب سے پہلے جو حکم آیا جس میں لڑنے کی اجازت دی گئی وہ اس کا ذکر ہے. قرآن پاک جو ہے وہ زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق ہے. اصل میں یہ اس طرح کی آیتوں کے بارے میں میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں آپ کا ذہن, وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سیاسیات کا بیان ملے گا, جنگوں کا بیان ملے گا, لڑائیوں کا بیان ملے گا, نظام عدالت کا بیان ملے گا, حکومت کا بیان ملے گا, سب ملے گا, کیونکہ قرآن پاک تو ایک ایسا کلام ہے جو زندگی کے سارے شعبوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. تو جیسے ہر ملک کا ایک عسکری نظام ہوگا, لشکری نظام ہوتا ہے, فوج کا نظام ہوتا ہے, حدود کی حفاظت کا نظام ہوتا ہے، ملک کے بارڈر کی حفاظت کا نظام ہوتا ہے نا، اسلام میں بھی یقیناً یہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ قرآن پاک میں ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عام مسلمانوں کو لڑنے بھیڑنے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. آپ کسی کو ترجمہ دیں گے تو چونکہ اس کو یہ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے تو اس لیے وہ کنفیوز ہوتا ہے اس سے، ارے بھائی اس میں تو ایسا لڑنے مرنے کی بات ہے. لڑنے مرنے کی بات کون سے ملک میں نہیں ہوتی؟ کس ملک کے پاس میں فوج نہیں ہے؟ کس ملک کے پاس انتظام نہیں ہوتا؟ کون سا ملک اپنے بارڈر کی حفاظت نہیں کرتا؟ وہ قوانین جو تمہارے پاس فوجوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے وہی قوانین قرآن پاک میں بھی ہوں گے یقیناً. یہ ہو اس کا اصول، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو اس کو ایسا سمجھانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو سسٹم ہے تو اس میں سارے مسائل ہیں، سارے احکام ہیں، تو بحیثیت مسلم قوم کے، بحیثیت مسلم گورنمنٹ کے، اس کو کیا ذمہ داری ہے کیا نہیں ہے وہ بھی تو جب بیان ہوگا تو وہ قرآن پاک میں ہی ہوگا، حدیثوں میں ہوگا، اس لیے وہ بیان سب کے سامنے آتا ہے. چونکہ قرآن اور حدیث سب کے لیے اوپن ہے، سب کو سمجھایا جاتا ہے، سب کو بتایا جاتا ہے، اس لیے ان مسائل کا بھی ذکر آتا ہے. جو لوگ اپنے دین کو بچانے کے واسطے اپنی جگہ کو چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ دین بچانے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کے چلے جانا فرض تھا، اس کو ہجرت کہتے تھے. اسلام میں ہجرت فرض تھی پہلے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو طاقت اور غلبہ عطا فرما دیا اور اس کی بیس بن گئی اور مرکزیت قائم ہو گئی تو پھر یہ حکم کینسل ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی ضرورت فیوچر میں مسلمانوں کو کہیں پڑ سکتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس کی نیت رکھنی پڑے گی. لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیت، نیت رکھنی پڑے گی. اب جب نیت رکھنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو اگر دین پر چلنے نہیں دیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ نہیں آپ دین کی پریکٹس نہیں کر سکتے، تو پھر اس مسلمان کو وہ ملک چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے مذہب کے لحاظ سے. اگر آپ کو دین پر چلنے دیتے ہیں، مسلم ملک ہو کہ غیر مسلم ملک ہو، آپ کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اگر دین پر چلنے کی پابندی کر دی جائے تو آپ کو چاہے کوئی چھوڑے یا نہ چھوڑے، آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا. اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جائے گا، جب بھی اس کو ضرورت پیش آئے گی اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین رزق عطا فرمائے. لَيَرْزُقَنَّهُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، مطلب یہ کہ موت کے بعد کی زندگی اس کی کامیاب کر دی جائے گی. اور یہاں پر اگر موت کا بھی سودا کرنا پڑے بندے کو تو اس سے بھی آدمی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس کو اپنا ایمان بچانا اصل ہے. دنیا آج نہیں تو کل ویسے نکل جانے والی ہے، اپنی خوشی سے نہیں تو دوسرے کی زبردستی سے جانے والی ہے. اپنی خوشی سے جاننے نکلی تو دوسرا مار کے جان لے لینے والا ہے، وہ تو ہونے والی ہے کہانی، تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے کسی بھی انسان کے واسطے. ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی ایمان والوں سے کہ ایمان والوں تم اللہ کے دین کے لیے خوب محنت کرو، اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا دین بچے، اللہ کا دین محفوظ ہو، جتنی محنت تم کر سکتے ہو کر لو، چونکہ تمہاری حفاظت دین کی حفاظت سے ہے اور تمہاری محبوبیت اللہ کے ہاں مقبولیت دین کی خدمت سے ہے. خوب کرو، وجاہد فی اللہ حق جہادی ہوا اجتماعکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے، اسی لیے ہر مسلمان کے ذمے دین کی محنت کرنا ہوتا ہے. جس جگہ پر ہے، جس کنڈیشن میں ہے، جس ماحول میں ہے، جن حالات میں ہے، اس میں جو وہ کر سکتا ہے. جماعت میں جانے کا مسئلہ پیش آئے تو جماعت میں جانا بھی اس میں شامل ہے. اداروں کو سپورٹ کرنا، ادارے چلانا ہے، ادارے بنانا ہے، وہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے. اداروں کو سپورٹ کرنا ہے، وہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے. لٹریچر چھاپنا ہے اچھی قسم کا، مستند علماء کی نگرانی میں صحیح بات کا، وہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے. دین پھیلانے کے لیے جو کوششیں صحیح ہوں، اس میں جتنی تم کوشش کر سکتے ہو کرو، وقت بھی لگاؤ، صلاحیت بھی دو، مال بھی لگاؤ، جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو. تو دین بچ رہا کس سے، دین پھیل رہا کس سے، دین کی اشاعت کس سے ہو رہی ہے، کیونکہ تم اس کے لیے چنے ہوئے ہو. اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہ مطلب تم سوچنے لگو کہ کیا مصیبت سر پہ ڈالی ہوئی ہے، یہ مصیبت نہیں ہے. دنیا میں تم کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم کچھ دین کا کام کر لو اور اللہ کے یہاں محبوب ہو جاؤ. تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ خود بھی مسلمان تھے، تو جس ٹائپ کے وہ مسلمان تھے اس ٹائپ کا مسلمان تم کو بنایا ہوا ہے انہوں نے. اسی لیے یہ امت حضور کی مزاج ابراہیمی پر کہلاتی ہے. مزاج ابراہیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے سامنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا، نہ قوم کی، نہ دوست احباب کی، نہ خاندان کی، نہ وطن کی، نہ مال کی، نہ عزت کی، نہ جان کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو اپن ابھی پڑھ کے ہی آئے ہیں. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر تھا کہ ابراہیم اللہ کے لیے جینے والے مرنے والے تھے، ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا، جب اللہ کے مقابلے میں جان دینے کی نوبت آئے اسے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اللہ کے لیے اللہ کی مرضی پر بیوی بچوں کو چھوڑ دینے کی نوبت آئے اسے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اللہ کے لیے پوری قوم سے ٹکرانے کی نوبت آ گئی اسے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ مزاج ابراہیمی پر مسلمان کا ہر بچہ ہے اور ہر مسلمان ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، نہ انجام کیا ہوگا اس کا، رسول تم پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ میرا امتی وہ ہے جو آپ کے منشے کے لیے جیتا تھا اور مرتا تھا بس۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سارے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ بن جاؤ تاکہ حجت پوری کر دو کہ ہماری طرف سے جو ہو سکتا تھا آپ کا تعارف کرانے اور آپ کا بندہ بنانے کے واسطے ہم نے پوری کوشش کی، ہم خود بھی بندے تھے اور ہم جیتے جی یہی چاہے کہ سب آپ کے بندے ہو جائیں۔ وتکونوا شہداء علی الناس، لہذا تم نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑو۔ واعتصموا باللہ، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ علیہ وسلم۔ رانا طارق مجید جو ہے نا، یہ مرض میں کیا لیکومیا کیا ہے، لیکومیا کے مرض میں ہسپتال میں ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اور چودھری امان اللہ جو ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے دل کا، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اغفر لنا واغفر موتانا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ جیسا کہ دو دن پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ کل ہفتے کے دن تھوڑے سے کچھ تقاضے ہیں ہمارے ادارے کے،